الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. بزرگان محترم, قرآن کریم کی یہ سورت نہایت مشہور اور معروف سورت ہے. اس سورت میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے اور اللہ اپنے نبی سے اور نبی کے واسطے نبی کی امت سے کیا کہنا چاہتے ہیں, بہت ہی اہم باتیں ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں قرآن کریم کی آخر کی جو سورتیں ہیں ان سبھی سورتوں میں ایک مضمون مشترک ہے, وہ یہ ہے اللہ تعالی اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ کو اطمینان دینے کے لیے اور آپ کی پریشانی رنج و غم دور کرنے کے لیے بہت سی باتیں, بہت ہی اہم باتیں اللہ بیان کرتے ہیں. فرمایا والضحا, قسم ہے دن کی روشنی کی. یہ سورت کیوں نازل ہوئی, اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک شان نزول یہ ہے, بخاری شریف میں روایت ہے حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مرتبہ دو تین دن بیمار ہو گئے. اس بیماری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد نہیں پڑھ سکے اور آپ سے تہجد کی نماز پڑھی نہیں جا سکی. تو اس موقع پر ایک عورت نے تانا دیا اور یہ کہا کہ محمد کو محمد کے شیطان نے چھوڑ دیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ تانا دینے والی عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی. ظاہر سی بات ہے نہایت ہی سخت تانا اور سخت قسم کا یہ تانا رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر کیا گزرا ہوگا. دوسرا شان نزول وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف میں ہی وہ شان نزول بھی آیا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چند روز تک وحی نازل نہیں ہوئی. جب چند روز تک وحی نازل نہیں ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو گئے. تو اس موقع پر کافروں نے, مشرکوں نے یہ تانا دینا شروع کیا تھا, محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے اور اب آپ کو چھوڑ دیا ہے. تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی. مفسرین فرماتے ہیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یہ واقعہ بھی ہوا ہو اور وہ واقعہ بھی ہوا ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی، والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی روشنی کی۔ ضحا چاشت کا وقت ہوتا ہے، جب روشنی پورے اعلی پیمانے پر کامل طور پر ہوتی ہے، اس وقت روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو اس کو چاشت کا وقت، اور وہ چاشت کے وقت کی روشنی ہے اور مراد پورا دن ہے۔ والضحا واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب رات قرار پکڑتی ہے اور چھا جاتی ہے۔ قرار کب پکڑتی ہے؟ جب تاریکی پوری ہو جاتی ہے، غروب کے بعد سے تاریکی بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں تاریکی پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ تاریکی ٹہر جاتی ہے اور رات کے آخیر حصے تک رہتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑتی ہے، جب وہ تاریکی ٹہر جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، اے پیغمبر، آپ کو آپ کے پروردگار نے نہ ہی چھوڑا ہے اور نہ آپ کا پروردگار ناراض ہوا ہے، آپ سے بیزار ہوا ہے۔ اگر کفار اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو چکا اور آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہے، یہ ان کا اپنا خیال ہے جو باطل ہے۔ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ ناراض ہو بھی کیوں سکتے ہیں؟ آپ سے ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی جو ناراضگی کا سبب ہو، جو ناراضگی کی وجہ بنے؟ ایسی کوئی بات پیش بھی آپ سے نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ اپنے بچپن سے ہی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرماتے ہیں، لہذا اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے انبیاء سے، بالخصوص خاتم النبیین سے، اور اللہ ناراض ہو جائیں، یہ بات ناممکن اور محال ہے۔ اس لیے فرمایا ما ودعک، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے، وما خلا، اور نہ ہی ناراض ہوا ہے، نہ بیزار ہوا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو اس کے پیارے بندے اور محبوب بندے ہیں، پیارے رسول ہیں، اور سب سے اعلی اور سب سے بالا اور نہایت ارفع اور اونچے مرتبے پر ساری انسانیت میں آپ ہی ہیں، تو آپ سے ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں اللہ نے دن کی رات کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی۔ مفسرین بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رات آتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے اور اندھیرا کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد طویل وقت کے بعد دن طلوع ہوتا ہے، دن کی روشنی آتی ہے۔ تو رات کا آنا یہ دلیل نہیں کہ دن نہیں آ سکے گا، روشنی نہیں ہو سکے گی، یہ دلیل نہیں، اور رات کا آنا اس بات کی بھی دلیل نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ اس لیے اللہ نے اندھیری قائم کر دی، اللہ نے تاریکی پھیلا دی، اللہ نے روشنی چھین لی، یہ اس بات کی دلیل نہیں۔ لہذا اگر چند دن کے لیے وحی نہیں آتی ہے، وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، وحی بند ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد وحی بالکل نہیں آئے گی، کوئی دلیل نہیں، بلا دلیل اور بے بنیاد وہ باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، آپ کو آپ کے پروردگار نے چھوڑا نہیں اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ آگے فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بلا شبہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اگر یہاں آپ کو اپنے لوگوں سے تانے سننے پڑ رہے ہیں اور ملامت ہونے لگتی ہے، دل آزار باتیں آپ کی امت کی طرف سے آپ کو پہنچ رہی ہیں، آپ بے فکر رہیں، آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور آپ ہی کے ہاتھ میں شفاعت بھی ہوگی اور آپ ہی کا سکہ چلا کرے گا۔ وللآخرت، البتہ آخرت اولا دنیا سے بہت بہتر ہے، لہذا اگر یہاں کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہے اور آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے تو آپ برداشت کریں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ولل آخرت خیر لک من الاولی، بعد والی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرماتے ہیں اور اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام سناتے ہیں تو لوگ دشمن ہوتے ہیں، ایسے لوگ دشمن ہوتے ہیں جن کے تعلق سے خواب و خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دشمن ہو جائیں گے، وہ سب دشمن ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں آگے دیکھیں، پھر جیسے جیسے دن گزرتا ہے اور مدنی زندگی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبوبیت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے چاہنے والے آپ پر فدا، آپ پر جان نثار اور آپ کے شیدا ہوتے ہیں، عاشق زار ہوتے ہیں، جو کبھی خون خوار ہوا کرتے تھے اب وہ خون دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں، یہ چند روزہ بات ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ وللآخرت خیر من الاولا، ہم دنیا ہی میں آپ کی بعد والی زندگی بہتر سے بہتر بنا دیں گے پچھلی زندگی سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں اور آپ کے لیے پریشانی کا سامان کر رہے ہیں، دل آزار باتیں کر رہے ہیں، آپ صبر کریں، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو آپ کا پروردگار اس قدر دے گا اور اتنا دے گا کہ آپ یقیناً راضی ہو جائیں گے۔ خوشخبری سنائی، چنانچہ اللہ نے دنیا میں بھی آپ کو دیا، آخرت میں تو اللہ آپ کو بہت سارے مقامات دینے والے ہیں، مقام محمود آپ کے لیے خاص ہے، وسیلہ آپ کے لیے خاص ہے، فضیلہ آپ کے لیے خاص ہے، یہ سب اونچے اونچے مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں، اور دنیا میں اللہ نے آپ کا نام بلند کیا، اس قدر بلند کیا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی جاتی ہے، اور شاید دن بھر میں 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا ہو جس میں آپ کا نام اور آپ کے نام کی گواہی نہ دی جاتی ہو. اللہ نے بلند کیا اور اس قدر آپ کے نام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر بٹھائی کہ جب آپ کا نام نامی دل پر یا زبان پر آتا ہے تو پھر گردنیں جھک جاتی ہیں. عظمت اور احترام سے آدمی اپنا سر جھکا لیتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ نے آپ کو بہت عطا کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کل محشر میں میدان حشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شفاعت کبری نصیب فرمائیں گے. مقام محمود کی ایک تفسیر یہ بھی ہے شفاعت کبری لوگ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر ہمارے نبی کی اس امت تک ساری امتیں ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گی اور سفارش کی شفاعت کی درخواست کریں گی لیکن کوئی نبی تیار نہیں ہوں گے. ہر ایک کہیں گے یہ بہت اونچا مقام ہے, ہم اس کے اہل نہیں ہیں, ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے. اور سب کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی کے پاس جب آئیں گے آپ کہیں گے انا لہا واقعتاً میں اس کا اہل ہوں, میرے اندر اللہ نے اہلیت رکھی, وہ صلاحیت رکھی ہے. اب اللہ کے نبی سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے. میں مختصر کر رہا ہوں, اس قدر سفارش کریں گے, اتنی شفاعت کریں گے کہ خود اللہ پوچھیں گے هل رضیت یا محمد, اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے, آپ نے اتنی سفارش کر لی, اتنی شفاعت کر لی, آپ کیا راضی ہو گئے. حدیث کا جملہ ہے, اللہ کے نبی فرمائیں گے رضیت یا ربی, ہاں پروردگار میں تو راضی ہو چکا, میں تو خوش ہو چکا, راضی ہو چکا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضا مندی کا اعلان کریں گے. بتائیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. حدیث پاک میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. واقعہ کیا تھا, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوگی. حضرت ابراہیم نے فرمایا, 13 پارے میں آیت ہے, فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم. حضرت ابراہیم کہیں گے جو میرا اتباع کرے میری بات مانے, فمن تبعنی جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے, وہ مسلمان ہے, وہ ایمان والا ہے. ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے, میرے اوپر ایمان نہ لائے اور آپ پر ایمان نہ لائے, اے پروردگار آپ غفور الرحیم ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے حوالہ کریں گے اور کہیں گے کہ اگر کوئی میری بات مانتا ہے وہ مجھ سے ہے, اللہ اس کی بخشش کیجئے, اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے میں اس کو آپ کے حوالہ کرتا ہوں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے تذکرہ فرمایا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ, اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں, اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں اور اگر آپ سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کو اس کا حق ہے, آپ مالک ہیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك, اگر ان کو آپ سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں, آپ کو سزا دینے کا حق ہے, آپ مالک ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر آپ ان کی بخشش کرتے ہیں کریں گے تو آپ زبردست ہیں, حکمت والے ہیں, کوئی آڑ نہیں آ سکتا آپ کے حکم کے درمیان. آپ کے فیصلے کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. ایک حضرت ابراہیم نے بات کہی دعا کی, ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی. یہ دونوں جملے کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہے اللہم امتی پروردگار, میں اپنی امت کو آپ کے حضور پیش کرتا ہوں, میری امت پر رحم کیجئے, میری امت پر رحم کیجئے. اللہ کو جوش آتا ہے, اللہ کا رحم و کرم جوش میں آتا ہے. اللہ تعالی حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں, جاؤ میرے محمد سے, میرے پیغمبر سے پوچھ کر آؤ کہ کیوں رو رہے ہیں. جبرائیل آتے ہیں جبکہ اللہ تعالی خوب جانتے ہیں. جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہم امتی میں اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہا ہوں, میری امت کے لیے رو رہا ہوں. جبرائیل سناتے ہیں, اللہ کہتے ہیں جا کر کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت سے متعلق راضی کر کے رہیں گے, اس قدر آپ کو نوازیں گے, اس قدر نوازیں گے آپ اپنی امت سے متعلق بالیقین راضی ہو جائیں گے, آپ کو ہم رنجیدہ نہیں کریں گے. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہاں بھی اللہ آپ کو اس قدر راضی کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ دنیاوی بات بھی ہے اور آخرت سے متعلق بھی ہے, اور شفاعت کبریٰ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ نے بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے. اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ایک تفسیر یہ ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَر, ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے. یہ بھی آپ کی رضا مندی کی دلیل ہوگی, ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے. کوثر کے دو معنی ہیں, خیر کثیر یعنی خیر ہی خیر عطا کریں گے, کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اور دوسرا معنی ہے حوض کوثر عطا کریں گے. اور دونوں معنی مراد ہیں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَر کو اب جوڑیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب ان باتوں کو سنا کر اللہ تعالیٰ تین نعمتیں بتا رہے ہیں, ہم نے آپ پر تین احسانات کیے, دنیا میں تین نعمتیں کی ہیں. کیا ہے؟ الم یجد کا یتیما فآوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا, پس ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ یتیم تھے, کیسے یتیم تھے کہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے والد کا انتقال ہو گیا, والد ماجد دنیا سے جا بچے چل بسے جا چکے, اب یوں گئے ان کے والد آپ کے والد کہ اپنے ساتھ سب کچھ لے گئے, یعنی انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. وہ تو غریب تھے, محتاج تھے, تنگ دست تھے, اپنے یتیم بچے کے لیے انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو اب کیا ہوا؟ عالم یجد کا یتیمن فآوا, اللہ نے آپ کو نوازا اس طور پر کہ آپ کے دادا عبد المطلب کھڑے ہو گئے اور 8 سال تک آپ کی پرورش کی. پھر اس کے بعد خواجہ ابو طالب سامنے آتے ہیں, وہ 8 سال کی عمر سے لے کر 8 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 40 سال کی عمر تک آپ کی پشت پناہی کرتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسرا سہارا دیا, الم یجد کا یتیمن فآوا, یتیم تھے اللہ نے ٹھکانہ دیا, مقام دیا. کیا مجال تھی قریش کی, کافروں کی آپ کے اوپر ہاتھ ڈال دیں. کیوں؟ 8 سال تک عبد المطلب رہے, اس کے بعد ابو طالب رہے, اور بھی لمبی عمر تقریباً 50 سال تک ابو طالب آپ کی مدد کرتے رہے, پشت پناہی کرتے رہے. الم یجد کا یتیمن فآوا, فرمایا دوسری نعمت ووجدک ضالاً فہدا, اور ہم نے آپ کو ناواقف پایا اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا, سو ہم نے آپ کو روشنی بتائی. ہدایت دی. یعنی اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے, شریعت کیا ہے, حدیث کیا ہے, آپ نہیں جانتے تھے, گمراہ تھے, نعوذ باللہ. یہ ترجمہ نہیں, ضالن کا معنی ہر جگہ گمراہ نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں ضالن کا معنی یہاں غافل ہونا, یعنی آپ نہیں جانتے تھے قرآن کو, حدیث کو, آخرت کو. اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور وحی نازل کی. 25ویں پارے میں اللہ نے اس کا مطلب بیان کیا ہے, اس کو واضح کیا ہے. وَمَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ, آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, لیکن ہم نے آپ کو ایک نور عطا کیا. وہ نور قرآن کا نور ہے, وحی کا نور ہے, نبوت کا نور ہے, اور حدیث اور سنت کا نور ہے. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا, وہ نور ہم ہر ایک کو نہیں دیتے, ہم جسے چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. یہ وجدک ضالاً فہدا ووجدک عائلاً فاغنا, تیسری نعمت بتائی. اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا, نادار پایا, فاغنا, پس ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. آپ کے ہاتھ کچھ تھا ہی نہیں, اور رہے گا بھی کیسے کہ والد دنیا سے چلے گئے, چل بسے, کچھ چھوڑا نہیں, لیکن اللہ نے آپ کی مدد فرمائی, آپ کو اللہ نے بے نیاز کر دیا, مالدار بنا دیا. آپ کا جو فقر و فاقہ تھا اس کو آپ نے خود اختیار کیا تھا. اللہ نے دولت آپ کے قدموں میں ڈال دی, لیکن اللہ کے نبی نے اس کی طرف آنکھ بھر کر کبھی نہیں دیکھی. اس لیے فرماتے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, ہم نے آپ کو نادار پایا, مالدار بنا دیا. کیسے؟ لکھتے ہیں جب آپ جوان ہوئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ مال کی آپ نے تجارت کی مزاربت کے طور پر, کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال محنت آپ کی, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو نفع عطا کیا. پھر اللہ نے حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح کرا دیا, نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے سارا مال آپ کے قدموں پر ڈال دیا کہ آج سے آپ مالک ہیں, میں ان مالوں کی مالک نہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اس کے بعد اب حکم سنیے, تین نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تین باتیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے پیغمبر آپ دور یتیمی سے گزر کر آئے ہیں, بس آپ کسی بھی یتیم پر غصہ نہ کیجیے. کوئی بھی یتیم ہو, کوئی یتیم بچہ ہو, بچی ہو, آپ اس کے اوپر قہر نہ کیجئے, غصہ نہ کیجئے. اللہ کے نبی یتیموں پر بہت رحم دل تھے. ایک حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین, میں اور یتیم کا ذمہ دار اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. آپ نے دو انگلیاں بتائی اور تھوڑا سا فاصلہ کیا کہ میرے اور اس کے درمیان بہت تھوڑا سا فرق ہوگا, اللہ تعالی میرے ساتھ ہی اس کا حشر کریں گے. یہ آپ نے فرمایا. ایک صاحب آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے اور میں سخت دل ہوں اور دل کی سختی کے اندر مبتلا ہوں, کوئی علاج بتائیے, حل بتائیے. فرمایا امسح راس الیتیم, کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا, دل کی سختی چلی جائے گی. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. اللہ کے نبی نے اسے علاج بتایا, تو دل کی سختی دور ہونے کا یہ علاج ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے اور اس کی پرورش کی جائے, محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر بیتن, بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جا رہا ہو. اچھا رویہ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہو. آگے فرمایا وَشَرُّ بَيْتٍ, نہایت برا گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس بچے کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو اور اس بچے کو پریشان کیا جا رہا ہو. اس لیے اللہ نے کس قدر بہترین انداز میں حکم دیا ہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, سو اگر کوئی یتیم ہو آپ غصہ نہ کیجئے. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور بہرحال کوئی سائل ہو, کوئی پوچھنے والا ہو, مانگنے والا ہو, اس کو آپ جھڑکی نہ دیجئے, اس کو آپ دور نہ کیجئے, اس سے ناراض نہ ہو جائیے. مفسرین کہتے ہیں یہاں دونوں باتیں مراد ہیں, کوئی علمی بات پوچھ رہا ہے تو علمی بات بتائی جائے, کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے مسئلہ بتایا جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کوئی نادار ہے, مفلس ہے, تنگ دست ہے, مال مانگ رہا ہے, کوئی چیز مانگ رہا ہے, وہ چیز اس کو دی جائے, اس کو محروم نہ کیا جائے. علماء لکھتے ہیں آخری درجہ یہ ہے اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس سے نرم انداز سے بات کی جائے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم نہیں دے سکتے ہیں. اس کو تانا دینا, برا بھلا کہنا اور اس کے مانگنے پر اسے کوس, شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کوئی بھی سائل ہو آپ جھڑکی نہ دیجئے. لیکن اگر کوئی چمٹ جائے اور پیچھے ہی پڑ جائے, علماء لکھتے ہیں اسے ہلکا سا ڈانٹنا اس قدر کہ اس کی توہین نہ ہو درست ہے. آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے پروردگار کی نعمت کو بیان کیا کیجئے. آپ کے پروردگار نے آپ پر جو نعمت نازل فرمائی, جو نعمت آپ کو دی, آپ امت کو بتائیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا, کوئی فخر کی بات نہیں. فرمایا ساری اولاد آدم, خود حضرت آدم بھی میرے جھنڈا کے نیچے ہوں گے, کوئی فخر کی بات نہیں. فرمایا جنت کا دروازہ میں سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا اور میرے ہی لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. حقیقت بیانی ہے, کوئی فخر کی بات نہیں. ایسی بے شمار باتیں آپ نے بتائی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, مال اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار کیجئے, علم دیا ہے اس کا اظہار کیجئے, اگر کوئی دینی نعمت اللہ نے دی ہے اس کا اظہار کیجئے. لیکن ریاکاری کے طور پر نہیں, تکبر کے طور پر نہیں, بس اس لیے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. ایک صحابی ہے مالک ابن نزلہ جشمی رضی اللہ عنہ, وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, پرانا کپڑا پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا اے مالک, کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک مال ہے اور ہر طرح کا مال ہے. آپ نے فرمایا پھر تو اپنے پروردگار کی نعمت کو ظاہر کرو, اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے اس کا اظہار کیا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس لیے اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر, ریاکاری نہ ہو, تکبر نہ ہو اور کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو, بس اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی نعمت کا اظہار ہو جائے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے دوستوں میں ترغیب کے لیے کہتا ہے الحمدللہ آج مجھے اتنے پاروں کی تلاوت کی توفیق ہوئی, آج مجھے اتنی تسبیحات پڑھنے کی توفیق ہوئی, آج مجھے اتنی رکعتیں پڑھنے کی توفیق ہوئی, آج میں نے فلاں 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 نیک کام کیا, اتنے روپے میں نے بطور صدقہ کے دیے, اگر ترغیب کے لیے اور نعمت کے اظہار کے لیے کہتا ہے اللہ اس پر بھی اسے کی عطا فرمائیں گے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, علماء لکھتے ہیں فَحَدِّثْ اسی جملے سے لفظ حدیث نکلا ہے. آپ نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں وہ ساری حدیثیں آپ نے اس لیے بیان کی کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا, آپ کہتے ہیں اولین اور آخرین کا سارا علم مجھے دیا گیا, تو آپ نے اس کا اظہار کیا. اتنی حدیثیں ہیں کہ لاکھوں کی تعداد ان کی پہنچتی ہے. اللہ کے نبی نے وہ سب حدیثیں بیان کی. لہذا قرآن کے احکام, حدیث پاک, سنت, اور اس کے بعد جو نورانی سلسلہ ہے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں, یہ تحدیث نعمت اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے. اس لیے اس سورت کریمہ کو جو ہم بہت عرصہ سے سالہ سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کے معنی اور مطلب سے واقف ہو کر پڑھنا چاہیے, تو پھر اس سے ہم کو واقعی کیف اور سرور محسوس ہوگا. اس کی نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.